الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين بحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. اے ایمان والو، تم نبی کے گھروں کے اندر داخل نہ ہو، ہاں اگر بلایا جائے اور آنے کی باقاعدہ اجازت دی گئی ہو کھانے کے لیے تو جاؤ، لیکن کھانا پکنے کے انتظار میں بیٹھے مت رہو، اور جب تم کو بلایا جائے تو جاؤ، اور جب کھا لو تو باہر نکل کے چلے جاؤ، فن دشیرو اپنی اپنی جگہ پھیل جاؤ، نکل جاؤ، وہاں بیٹھے مت رہو. ولا مسکان اسی نے لی حدیث، گپ شپ کی مجلس مت جمع، بیٹھ کر کے بات چیت کی محفل، بنڈل مارنے کی محفل مت جمع وہاں بیٹھ کر کے، اس سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے اور نبی تم سے شرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ صحیح سچی بات کہنے میں شرماتے نہیں ہیں. یہ آیت کریمہ حجاب کے احکام کی ابتدائی آیات میں سے ہے. پہلے حجاب کا حکم نہیں تھا، لیکن اس زمانے کے اندر بھی شریف عورتیں پردے کا اہتمام کرتی تھی اور اپنے بدن کو حد المقدور چھپانے کی کوششیں کیا کرتی تھی. شرائط عورتوں کا یہی معمول اور دستور تھا. پھر ہوا یہ جو اوپر واقعہ گزرا، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا. نکاح کے بعد ولیمے کی دعوت کا انعقاد کیا گیا، ایک بکری کاٹی گئی اور روٹی کھانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، انس سب کو کھانے کے لیے بلا لاؤ. تو حضرت انس نکلے، جو ملا ان کو حضور کے گھر بیچتے جا رہے تھے اور کھانے کے لیے. اتنا اچھا دعوت کا انداز، پکا کر کے بلانے بھیج، آ جاؤ، پہلے سے باقاعدہ کارڈ بھیجنے کی ضرورت نہیں، پہلے سے دعوت کی سلا کی ضرورت نہیں، تیار کھانا ہو جو حاضر آئے بیٹھ جائے کھا لے گئے. اور وہ بھی سب تکلف لوگ تھے، ہمیں پہلے سے ہم کو کہا کیوں نہیں، پہلے سے ہم کو بلایا کیوں نہیں، یہ سب چکر والے لوگ نہیں تھے صحابہ، وقت پہ بلایا آ گئے کھا رہے. حضرت انس بھیج رہے ہیں، مجمع آ رہا ہے، کھا کے جا رہا ہے واپس. یہاں تک کہ حضرت انس کہتے کہ مجھے کوئی ملا ہی نہیں، اب کے وہ جو کھانے سے باقی ہو، جو ملا میں نے اس کو بھیجا اور کھا کے وہ واپس جا رہے ہیں ولیمے کی دعوت. تین آدمی البتہ ایسے نکلے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں دعوت کھانے گئے تو بیٹھے ہی بیٹھی گئے. کھانے کے بعد بیٹھ کر کے مجلس گفتگو آپس کے اندر شروع کر دی. اب چھوٹے چھوٹے مکان، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں پر موجود ہے، ایک کونے میں بیٹھی ہوئی ہے سائڈ پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں، مجمع آ رہا ہے جا رہا ہے، اور یہ تین آدمی بیٹھ گئے، باتیں چالو، جاتے ہی نہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ میں غایت حیا، جس کی وجہ سے حضور کچھ بولتے نہیں, لیکن حضور نے اشارتاً تو کہا. کیا اشارتاً کہا؟ کہ حضور گھر سے نکل کر کے باہر چلے گئے تاکہ ان کو سمجھ میں آ گئے کہ جب گھر کے مالک چلے گئے تو ہمیں بغیر جولا اٹھ کے جانا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام بیویوں کے گھر تشریف لے گئے باری باری, ہر ایک بیوی سلام کر رہی ہے, سلام جواب ہو رہا ہے. پھر ہر بیوی نے سوال کیا, حضور نئی بیوی کو آپ نے کیسے پایا, اس طرح کی گفتگو. سب بیویوں کے یہاں سلام کلام بات چیت ملاقات کر کے حضور آئے کہ بھائی یہ جاوے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر آئے پھر بھی یہ تو جاتے ہی بیٹھے ہوئے, مجلس ان کی جاری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں, کہ دوسری مرتبہ میں صرف حضرت عائشہ کے یہاں گئے اور حضور کو اطلاع دی گئی کہ ہاں آپ جب دوسری مرتبہ گئے تو اب ان کو سمجھ میں آیا اور اب وہ اٹھ کے روانہ ہوئے ہیں, گئے ہیں, آپ تشریف لائیے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے مکان سے آئے, حضرت زینب بنت جحش کے لیے جو کمرہ بنایا گیا وہاں, ابھی تو آپ کا قدم مبارک ایک کمرے میں ہے اور دوسرا قدم مبارک باہر ہے اور یہ وحی نازل ہونا شروع ہوئی اور حضرت جبرائیل یہ احکام لے کر کے تشریف لائے. اب یہاں چند باتیں ذہن میں رکھنے کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کون کھانا کھلانے میں سخی اور وسیع دل ہوگا؟ سب سے بڑے سخی اور وسیع ذر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن یہاں کھانے کی نسبت سے جو تکلیفیں آ رہی تھی وہ تکلیفوں سے امت کو منع کیا گیا. مثلا ایک تکلیف یہ آ رہی ہے کہ وقت کا کھانے کا جو ہوتا ہے اس سے پہلے جا کر کے بیٹھ جائے تو اس سے گھر والوں کو تکلیف ہوگی, وہ کام کاج میں لگے ہوئے کھانے کی تیاری میں. اب 12 بجے کا وقت ہو گیا اور آپ 10 بجے وہاں پہنچ گئے تو آپ کی وجہ سے گھر والوں کو بھی مجبور ہو جانے گا, تو کام کیا کریں گے آپ کی وجہ آپ کے لیے کھانا پکانے کا. اسی لیے وقت سے پہلے بیٹھ نہیں جانے کا. شام کی دعوت ہے تو مغرب بعد جانے کا, جہاں کا جیسا اور فوری بات. دوپہر کی دعوت ہے تو 12 بجے کے بعد جانے کا. ابھی تو ہے شام کی دعوت اور زہر میں آ گئے تو یہ بھی ایک غلط طریقہ ہے. تو یہ لوگ جو ہے بیٹھ گئے جا کر کے. دوسری بات یہ کھانے سے فارغ ہو گئے, مقصد پورا ہو گیا, اللہم اتمنا فمنا واستمن سقانا, نکل جانے کا دعا دے کر کے اور وہاں بیٹھ کر کے محفل جمائی کھانے کے بعد, کہ ان کو پھر دھیرے سے پوچھنا پڑ گا چائے وائے بھی پیئیں گے, جاتے ہی نہیں بیٹھ گئے. یہ بھی غلط, یہ بھی تکلیف دینے کا ذریعہ. تو یہ دونوں چیزوں سے منع کیا گیا. تیسری بات کیا, بغیر دعوت کے جانے کا نہیں, کیونکہ آیت میں صاف لفظ ہے اذا دعیتم فادخلوا, دعوت دی جائے تو ہی جانے کا, بغیر دعوت کے جانے کا نہیں. بہت سے حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ بلا بلائے پہنچ ہی جاتے ہیں, مکھی کی طرح, مکھی کو ہی بلانا نہیں پڑتا وہ پہنچ جاتی, اس طرح وہ مکھی کی جنس سے پہنچ ہی جاتے ہیں. بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آنے کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں سمجھا کہ آپ کام کاج میں مشغول ہو کر مجھے بھول گئے ہوں گے, لیکن مجھے تو یاد ہی تھا کہ آپ کے یہاں موقع ہے, تقریب ہے اور مجھے آنے کا ہے, آپ مشغولیت میں بھول گئے ہوں گے کہ میں نے اجنبیت نہیں سمجھی اور میں آ ہی گیا. بعض ایسے ہوتے ہیں, اور بعض بستی میں 11-12 آدمیوں کی ٹیم ہی ایسی ہوتی ہے کہ ان کو دعوت دو کہ نہ دو آئیں گے آئیں گے, تو جب بھی دعوت کی لسٹ بنانی ہوتی ہے تو 13 نمبر سے لکھنا شروع کرنے کا, وہ 12 تو طے ہی ہے. تو ولا کی نژاد وہی تم, جب تم کو بلایا جائے تو جاؤ دعوت میں, بغیر بلائے مت جاؤ. اور دوسری بات یہ کفیلی بن کر کے بھی گھس نہیں جانے کا, کسی کی دعوت ہے تو میں بھی حضرت کے ساتھ کھڑا دن بلائے ہوئے, تو کفیلی بن کے گھس نہیں جانے کا دعوت کے اندر. ہاں جہاں ایسا رواج ہو, عام عرف ہو, تو کوئی حرج نہیں کفیلی بن کے جانے کے اندر. مثلاً یہ کہ کسی اللہ والے کے آنے کے اوپر عام دعوت ہو یا عام ماحول ہو کہ ہر ایک چلا جاتا ہے اور گھر والے بھی خوش ہوتے ہیں کہ بھائی آ رہے کوئی حرج نہیں, وہ مستثنا صورت ہے. بلکہ بلا بلائے توفیلی بن کر کے بھی گھس جانے کا نہیں. ان تمام باتوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس حرکت سے دوسروں کو ایذا اور تکلیف پہنچے, جس کام سے دوسروں کو ایذا اور تکلیف پہنچے, اور وہ کام ضروری بھی نہ ہو تو ایسے کام کا کرنا حرام ہے. جو کام دوسروں کے لیے ایذا کا باعث اور جو کام ضروری بھی نہ ہو ایسے کام کا کرنا حرام ہے. تو اس آیت میں یہ احکام بیان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور پھر آپ کے ذریعے سے پوری امت کو یہ بات بتلانا ہے کہ اس طریقے سے کوئی جو ہے ایسی حرکت نہ کرے جو دوسرے کے لیے اذیت اور تکلیف کا ذریعہ بنے. یا ایوہ النبی اے نبی یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو تم نبی کے گھروں میں داخل مت ہو جاؤ. کیونکہ اوپر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت عالیہ کا بیان ہو رہا ہے اس کے پیش نظر حضور کے ساتھ تخصیص ہے تاکہ حکم عام ہے کسی کے یہاں بھی اس طرح گھس نہیں جانے کا. الا ان یؤذن لکم مگر یہ کہ تم کو وہاں اجازت دی گئی ہو آنے کی الا طعام کھانے کے لیے غیر ناظرین عینا. اس کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ انتظار کر کے بیٹھے نہیں رہنے کا کہ کتنا پکا بوٹی گلی کے نہیں گلی بوٹی چڑی کے نہیں چڑی. بس بعض لوگ آ کر کے بیٹھ ہی جاتے اور انتظار میں خوشبوئیں لے کر کے محظوظ ہوتے رہتے ہیں. بولا کہ نجات ہوئی تم خود کھولو اور جب تم کو بلایا جائے تو آؤ. یعنی دعوت ہو تو ہی جانے کا اور جس وقت تک کہا گیا اسی وقت آنے کا. فَإِذَا قُمْتُمْ فَانْتَشِرُوا کھانے کے بعد اپنے کام میں لگ جاؤ چلے جاؤ اپنے اپنے گھر. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ اس گویا کہ اس واقعے سے حجاب کا حکم نازل ہونا شروع ہوا. اب یہاں سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں حیا فرمائی اور آگے آیت میں صاف کہا جا رہا ہے ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحی منکم. نبی کو تکلیف ہو رہی ہے تمہارے اس طرح بیٹھے رہنے کی وجہ سے اور نبی تم کو کہنے سے شرماتے ہیں. تو یہاں دو بات کا ضرور سامنے رکھنا. پہلی بات یہ ہے کہ جہاں کوئی شرعی مسئلہ ہوتا وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیا کو بیچ میں نہیں لاتے تھے. شرعی مسئلے میں تو جو ہو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف فرما دیتے تھے لا یخافون فی اللہ لوم تلائن. البتہ جہاں اپنا ذاتی معاملہ ہو تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرمایا کرتے تھے. اور یہ معاملہ بھی اپنی ذات کی تکلیف کا تھا اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرمائے. اور ایسے موقع کے اوپر صاف صاف نہ کہنا یہ طبیعت کریمہ کی عادت ہوا کرتی ہے. جن لوگوں کی طبیعت کے اندر کرم ہوتا ہے کریمی طبیعت ہوتی ہے اخلاقی طبیعت تو لوگ ایسے موقع کے اوپر کچھ نہ بولنا یہ ان کی طبیعت کریمانہ کا تقاضا ہوتا ہے. البتہ عقل حکیم یہ کہتی ہے کہ ایسے موقع پر بھی کہہ دینے کا تاکہ ان کی اصلاح ہو اور آپ تکلیف سے بچ جاؤ یہ عقل حکیم کا تقاضا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنی باحیا طبیعت کی وجہ سے ان لوگوں کو کچھ نہیں کہا لیکن اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ان ذالکم کان یؤذی النبی اس کی وجہ سے تمہارے بیٹھے رہنے کی وجہ سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے. نبی شرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ صحیح سچی بات کہنے سے شرماتے نہیں ہیں. دیکھو حیا کا معنی تو یہ ہوتا ہے قصر نفسی طبیعت میں انقباض اور وہ معنی اللہ تعالیٰ کے اوپر ہم فکر نہیں کر سکتے اس لیے اس کا معنی کریں گے اللہ تعالیٰ بات سنانے سے چھوڑتے نہیں ہیں. جو کہنا ہے اللہ تعالیٰ کہہ ہی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ بات کہنا چھوڑتے نہیں ہیں. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ اور جب تم ان نبی کی بیویوں سے کسی چیز مانگو متاعن کوئی ضروری چیز سامان تو پردے کے پیچھے سے تم ان سے سوال کرو. کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے جاتے ہیں، نیک لوگ بھی، ناپسند بھی، فاسق و فاجر بھی، لہذا امت کی عورتوں پر، امت کی ماؤں کے اوپر اس طرح ان کی نظر پڑے یہ مناسب نہیں ہے، اسی لیے پردہ ہونا چاہیے. اس بنیاد کے اوپر یہ آیت اور یا ایھا النبی قل لازواجک والی آیت، اس طرح کی آیت ہے. گویا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست کے اوپر باری تعالیٰ نے نازل فرمائی. اس میں یہ فرمایا گیا کہ جب تم کو کوئی ضروری کام ہو اور کوئی ضروری چیز تم کو ان سے لینی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، سامنے جا کر کے اس چیز کو مت مانگو. اور یہ حکم سن 5 ہجری ذوالقعدہ کے مہینے کے اندر نازل ہونا شروع ہوا حجاب کے متعلق. دوسری بات یاد رکھنا کہ وقرن فی بیوتکن والی آیت تلاوت کے اندر، نزول کے اندر مقدم ہے. وقرن فی بیوتکن والی آیت، اور یہ آیت نزول کے اعتبار سے مؤخر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے وہ آیت وقرن والی مقدم ہو گئی اور اس آیت کو جو ہے یہاں مؤخر کیا گیا. فاسألوہن من وراء حجاب، پسے پردہ ان سے مانگو. اس سے بعض حضرات نے یہ مسئلہ نکالا کہ ضرورت کے وقت پر اس طرح آواز سننا جائز ہے، کیونکہ جب کوئی چیز لینے جائیں گے تو بولنا پڑے گا، وہ اندر سے جواب دے گے. آواز ضرورت کے موقع کے اوپر اس طرح مانگنے لینے کے معاملے کے لیے جائز ہے. البتہ آواز کے اندر وہ دھیان رکھے جس کی قرآن مجید میں تاکید کی، فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض ذلکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن. اس میں ایمان والو، تمہارے دلوں کی بھی پاکیزگی ہے اور امت کی مائیں ازواج مطہرات کی دلوں کی بھی پاکیزگی ہے، اور تمہارے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے. وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا اور تکلیف دو. ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور نبی کے بعد نبی کی بیوی سے تم ہرگز نکاح مت کرنا. کہتے ہیں کہ طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح کا کوئی عزم کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی سے نکاح کروں گا، تو اس کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اب بات دراصل یہ ہے کہ انسان کو چاہے اپنے مرنے کے بعد اس کی بیوی کسی کے ساتھ نکاح کرے، یہ بات گوارا نہیں ہوتی ہے، اس کی طبیعت اس چیز کو چاہتی نہیں ہے. اب جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے گی تو ظاہر بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مطہرہ کو کلفت ہوگی کہ دیکھو یہ میری بیوی کے ساتھ شادی کا عزم اور ارادہ رکھتے ہیں، اور نبی کے دل میں کسی کے لیے کلفت پیدا ہو یہ اس امتی کے لیے خطرناک ہے. اسی لیے اس آیت میں خاص طور پر کہا گیا کہ جس سے نبی کی طبیعت کو کلفت اور تکلیف ہو ایسی کوئی بات تم لوگ مت بولنا. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کوئی آپ کی حیات طیبہ کے ساتھ مقویت تھوڑی ہے، آپ کی عظمت تو دائمی اور ابدی ہے. لہذا اس عظمت نبوی کا تقاضا یہ کہ آپ کی برکت سے آپ کی بیویاں جو امت کی مائیں بنی ہیں ان کے ساتھ تم نبی کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی نکاح نہ کرو، یہ اس عظمت دائمی کا تقاضا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ان ازواج مطہرات میں کسی بیوی نے کسی مرد سے نکاح کر بھی لیا حضور کے بعد, تو اس کو وہ سکون تھوڑا ہی ملے گا جو حضور کے نکاح میں مل رہا تھا. اس لیے کہ جو تمانینت اور جو انوار برکات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملے وہ دوسرا کوئی شوہر آپ کو ان ازواج مطہرات کو نہیں دے سکتا. اس لیے وہاں پر ان ازواج مطہرات کے لیے کسی سلسلے کی طرح بھی سے چین سکون نہیں رہے گا. اور ان ازواج مطہرات کی کثرت کی ایک حکمت تعلیم و تعلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین انہوں نے سیکھا, شریعت سیکھی گھریلو زندگی کے متعلق, وہ حضور کے بعد یہ امہات المومنین کے ذریعے امت میں عام ہو, پھیلے, تعلیم تعلق کا سلسلہ عام ہو. اب اگر یہ امہات المومنین شادیاں کر لے گی تو تعلیم تعلق کا سلسلہ تو رک جائے گا, کمی آ جائے گی. دوسرے شوہر کے حقوق ادا کرنا, پھر وہاں بچے ہوئے تو ان بچوں کو نبھانا. اسی لیے اصل جو مقصد ہے تعلیمات نبویہ کے فیض کو عام کرنا, یہ اسی وقت ہوگا جبکہ یہ ازواج مطہرات حضور کے وصال کے بعد فارغ رہے, کسی کے نکاح میں نہ جائے. اور ہوا بھی یہ تو امت کو ان ازواج مطہرات کے ذریعے سے دین کی بڑی تعلیمات ملی. اور اب یہاں ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں کے لیے حکم ہے؟ یہ بات تو متفق علیہ ہی ہے کہ جتنی بھی مدخول بہا بیویاں تھیں امہات المومنین, ان کے لیے تو یہ مسئلہ ہے ہی ہے. جن جن بیویوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت صحبت مبارک ہوئی, تو ان کے لیے تو یہ مسئلہ ہے ہی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی. البتہ جن کو مدخول بہا ہونے کا شرف حاصل نہیں ہو سکا اور طلاق ہو گئی, تو ان کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے. یعنی وہ بیویاں دوسرے مردوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نکاح کر سکتی ہے. اسی کے بعض روایتوں کے اندر آیا ہے مستعیزہ پناہ لینے والی بنت جون, ان کا نکاح ہوا تھا اشعث ابن قیس سے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں یہ ہوا, تو حضرت عمر نے ان کو سنسار کرنے کا ارادہ فرمایا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت کا نکاح ہوا, رشتہ ہوا, اور اس کے ساتھ کیوں شادی کی اس نے؟ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے ساتھ خلوت صحبت نہیں ہوئی تھی, اس سے پہلے ہی تفریق ہو گئی تھی. تو پھر حضرت عمر نے رجم کرنے کا ارادہ موقوف فرما لیا. تو اس طرح کا یہ جو بھی مدخل بہا نہیں ہو سکی اور ان کو طلاق ہو گئی یا تفریق ہو گئی کسی طرح سے بھی, تو ان کے ساتھ کوئی دوسرا مرد نکاح کر سکتا ہے. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما, یقیناً یہ چیز اللہ تعالیٰ کی یہاں بہت بڑی گناہ کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے ساتھ حضور کے بعد تم نکاح کرو. ان تبدو شیئن او تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیئن علیما, اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا تم کسی چیز کو چھپاؤ کہ ہمیں حضور کے بعد ان کی بیوی سے نکاح کرنا ہے, تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں, اس کے اوپر تم کو سزا دیں گے. اب یہ جو احکام نازل ہوئے حجاب کے کہ بھائی نبی کی بیویوں سے پردے کے پیچھے سے ہی کوئی چیز مانگنے کی, وقت سے پہلے وقت کے بعد گھر میں رہنے کا نہیں, بلاوے تو ہی جانے کا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے جو محارم رشتے دار تھے, مثلا اگلے شوہر کی اولاد, باپ, بھائی, مامو, چچا, اس طرح کے قریبی رشتے دار, ان کو تکلیف ہونے لگی. وہ کہنے لگے حضور کیا ہم کو بھی اس طرح اجازت لے کر کے جانے کا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی آگے والی لا جناح علیہن, ان عورتوں کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے, فی آبائہن, کوئی گناہ نہیں. کس میں؟ اپنے آبا و اجداد سے ملنے کے اندر, وہاں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. ولا بنائہن, اور اپنی حقیقی اولاد سے ملنے میں کوئی پردہ نہیں. ولا اخوانهن اور اپنے تینوں طرح کے بھائی حقیقی اللہ کی اخیابی ان سے ملنے میں بھی کوئی حرج نہیں, ولا ابناء اخوانهن اور تینوں طرح کے بھائی کی اولاد سے ملنے میں بھی کوئی حرج نہیں, ولا ابناء اخواتهن اور اپنی تینوں طرح کی بہن اور ان کی اولاد ان سے ملنے کے اندر بھی کوئی حرج نہیں, ولا نسائهن اور ایمان والی عورتوں سے ملنے کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد حضرات نے نکالا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے کتابی عورتوں سے ملنے کی ممانعت تھی, اور بات کہتے کہ نہیں عام ہیں, کوئی بھی عورت سے مل سکتے ہیں. ولا ما ملکت ایمانہن اور اپنی باندھیوں سے ملنے میں بھی کوئی حرج نہیں, کیونکہ علامہ محلی شافعی المسلک ہے, اس لیے انہوں نے اپنے مسلک کے مطابق تفسیر کی کہ غلام سے بھی مل سکتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غلام اپنی مالکہ کے لیے غیر محرم ہے, پردہ کرنا ضروری ہے اسے. وتقین اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہے شرعی احکام کے پورا کرنے کے بارے میں, ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا, یقیناً اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں, ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے, ہر چیز اللہ کے سامنے ظاہر ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو, تم نبی کے اوپر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو. اے ایمان والو, یقیناً اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے نبی کے اوپر درود بھیجتے, لہٰذا اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود بھیجو اور خوب سلام نبی کے اوپر بھیجا کرو. دیکھیے, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بنتا ہے آپ کی قربانیاں, آپ کے مجاہدے, آپ کی تکلیف امت کے خاطر اس کا حق بنتا ہے کہ امتی درود بھیج کر کسی نہ کسی درجے میں حق ادا کرنے کی کوشش کرے. حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا, لیکن اس حق کا کوئی ادنا سا درجہ درود پاک کو پڑھ کر کے ادا کرنے کی سعادت حاصل کرے. اور کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ ایک عمل جو خود اللہ کرتے ہیں, ایک عمل جو ملائکہ کرتے ہیں, اس عمل میں ایمان والوں کو شامل کیا جا رہا ہے, یہ اہل ایمان کے لیے بہت بڑی شرافت اور بہت بڑی بزرگی اور کرامت کی بات ہے. اور گویا کہ مومنین نے درود کے ذریعے سے معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا کہ اللہ, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کر سکتے, آپ ہی حضور پر درود نازل فرما کر کے ان کو کچھ جزا اور بدلہ عطا فرمائیے. اس لیے تو درخواست کی گئی کہ ایمان والے اللہ سے درخواست کریں گے, ایمان والے خود تو ادا نہیں کر سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے درخواست کر دی کہ اللہ, آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے درود پہنچا دیجئے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. دیکھو, بعض فقہا یہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ درود پاک کا پڑھنا یہ تو فرض عین ہے اس آیت کریمہ کی وجہ سے. بعض واجب کہتے ہیں, بعض فرض کہتے ہیں. نمبر دو, جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو اس وقت پر بھی درود شریف پڑھنے کو بعض حضرات ضروری قرار دیتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ مجلس میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھ لیا, پھر پوری مجلس کے دوران جتنی مرتبہ بھی نام مبارک آئے گا ہر ہر مرتبہ پڑھنا مستحب اور ایک مرتبہ پڑھنا ضروری. اور بعض نے کہا کہ ہر مجلس میں ہر مرتبہ درود پاک کا پڑھنا ضروری, اور نماز کے اندر بھی درود شریف کا پڑھنا قاعدہ اخیرہ میں یہ بھی ہے سنت عمل. فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ. اب یہاں صلات بمعنی ہے رحمت, تو یہاں صلات کا کیا مطلب؟ صلات کا مطلب یہ ہے کہ رحمت خاصہ، ایسی رحمت خاصہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان ہو، اور اسی کو ہم اپنے عرف کے اندر درود سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی جو رحمت خاصہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرماتے ہیں، جس رحمت خاصہ سے نوازتے ہیں، اس رحمت خاصہ کا ہم حضور کے لیے سوال کریں۔ ملائکہ اپنی سایہ نشان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں، مومنین اس رحمت خاصہ کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے حضور کے اوپر اس رحمت خاصہ کو نازل فرمائیے۔ اور بعض حضرات نے ثنا اور تعظیم کا معنی بھی مراد لیا ہے کہ ثنا اور تعظیم یہ ہے صلات کا مطلب۔ اور دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات تو بہت اونچے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں درجات غیر متناہی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ گویا کہ ہم درود پر رحمت کی دعا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر لمحہ مراتب عالیہ میں اضافہ اور مراتب عالیہ میں ترقی کی دعا کر رہے ہیں، اور یہ مراتب عالیہ میں ترقی اور اضافہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے کوئی بڑے سے بڑا انسان بھی مستغنی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے گویا ہماری دعا کا حاصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب عالیہ کے اندر اضافہ ہو، ترقی ہو، اور وہ مراتب عالیہ لا متناہی ہے۔ بعض حضرات نے رحمت صلات کا ایک مطلب شفقت، شفقت کے ساتھ آپ کی ثنا اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، انسان بھی اگر اس کو کرے گا تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا حمد رحمت کیسی ہو جائے گی کہ عالم علوی بالا آسمانی عالم اس میں اللہ اور اللہ کے فرشتے رحمت دے دے، اور عالم سفلی یعنی زمین یہاں سے انسان درود بھیجے، گویا کہ عالم بالا عالم سفلی اوپر کی دنیا نیچے کی دنیا ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت اور حمد اور ثنا اور تعظیم ہو رہی ہے، اتنا عجیب اور نورانی ماحول ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب سلام کس کو کہتے ہیں؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ سلام اگر زندگی کے اندر ہو تو اس کا مطلب ظاہر ہے کہ تکلیف دینے والی چیز سے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہو، اور حیات کے بعد سلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابدی سلامتی کی بشارت۔ آج نے سلام کا معنی ثنا اور تعریف بھی لیا ہے۔ ان الذين، اب یہ ہے کہ دیکھو مفسر نے اس کا معنی بیان کیا، قولوا اللهم صل على محمد وسلم، یعنی اس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ اللہ آپ درود اور سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائیے۔ باقی جو فضائل ہے وہ تو بہت سارے فضائل احادیث کے اندر آئے ہیں، رحمت کا نازل ہونا، نیکیوں کا ملنا، درجات کا بلند ہونا، گناہوں کا معاف ہونا، بہت سارے فضائل درود پاک کے۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله، اس پر ہمارے خطبات میں مستقل بیان ہے درود کے اوپر، وہ پڑھ لینا، اس میں بہت سے فضائل لکھ دیے ہیں، بیان میں آ گئے ہیں۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله، یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کو ستاتے ہیں اور اللہ کے رسول کو ستاتے ہیں، ان کے اوپر لعنهم الله في الدنيا والاخره، ان کے لیے لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وعد لهم عذاب مهینا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسا عذاب تیار کر رکھا ہے جو عذاب ان کو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کو تکلیف دینے کا کیا مطلب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا کیا مطلب؟ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کو تکلیف دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں ایسی باتیں بیان کرنا جن چیزوں سے اللہ کی ذات پاک ہے، مثلا اولاد اللہ کے لیے تو اللہ تو اولاد سے پاک، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے حضرت عیسیٰ اور عزیر کو اولاد بتلانا، نمبر دو اللہ تعالیٰ کے لیے شریک بتلانا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے شریک سے پاک ہے. نمبر تین اللہ تعالیٰ کے لیے جو ایذا کا لفظ آیا ہے وہ در حقیقت میں مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا یہ اللہ تعالیٰ کو تکلیف دینے کے برابر ہے، اور یہ ہو گیا عظمت رسول کا ایک درجہ کہ اللہ تعالیٰ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کو خود اللہ کو تکلیف دینے سے تعبیر فرمائے. اور بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ زمانے کو برا بھلا کہنا، بعض لوگ زمانے کو گالیاں دیتے ہیں کہ دیکھو کتنا برا زمانہ آ گیا، حالانکہ حدیث آپ مشکات میں پڑھو گے فَقَانَتْ دَهَر، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ زمانہ تو میں ہی ہوں. اسی طریقے سے کوئی عیب اور غلط بات اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو تکلیف دینے کے برابر ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا کیا مطلب؟ نمبر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا، نعوذ باللہ. نمبر دو بعض حضرات نے غزوہ خیبر کی طرف اشارہ لیا ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غزوہ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرما لیا. اس سلسلے میں لوگوں نے کسی نے کچھ بات بولی تو اس پر یہ ایذا کا اطلاق کہ دیکھو تم ایسی بات نبی کے لیے بولتے ہو اس سے نبی کو تکلیف ہوگی. بعض نے حضرت عائشہ کی تہمت والے واقعے کو مراد لیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگی تھی اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچی. اسی طریقے سے صحابہ کی توہین یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ ہے کہ جو آدمی صحابہ کی توہین کرے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے. اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات منسوب کرنا، ایسی عیب کی بات منسوب کرنا، چاہے صراحتن ہو چاہے کنایتن ہو، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا ذریعہ بنتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی عیب یا کوئی بری چیز کی نسبت کرنا صراحتن اور کنایتن یہ انسان کے ایمان کو ختم کر دینے کا ذریعہ ہے، کفر تک لے جانے کا ذریعہ ہے. اور بعض حضرات نے یہ بھی مراد لیا کہ ایسے کام کرنا جن کام کرنا اللہ کو پسند نہ ہو یہ اللہ کو تکلیف دینا ہے، اور جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ ہو ایسے کام کا کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا ہے. دیکھو اوپر والی آیتوں کے اندر بلا قصد تکلیف پہنچانے کی نفی تھی، اور اس آیت کے اندر بال قصد اور بال ارادہ تکلیف پہنچانے کی نفی کی جا رہی ہے کہ نبی کو بلا قصد بھی تکلیف مت پہنچاؤ اور بال قصد بھی نبی کو تکلیف مت پہنچاؤ. اور امام ابن کثیر رحمتہ اللہ علیہ نے ایک بات عجیب لکھی، دیکھو صحابہ کرام کے اوپر طعن و تشنیع کرنے والے رافضی لوگ جو حضرات صحابہ کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے گی، اور حضور کو تکلیف پہنچا کر کسی کا ایمان سلامت رہ نہیں سکتا. اور کہہ کے رافضیوں کا حال عجیب، امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ممدوح کو مذموم قرار دیتے ہیں، یعنی جن کی مدح اور تعریف کرنی چاہیے وہ حضرات صحابہ، ان کی یہ لوگ مذمت کرتے ہیں، اور جو مذمت کے قابل ہو ان کی یہ لوگ مدح اور تعریف کرتے ہیں. یہ ہے رابضیت کا خلاصہ کہ مدح کے قابل کی مذمت اور مذمت کے قابل کی مدح. صحیح سمت کے اندر مدح کے قابل کوئی جماعت ہے تو حضرات صحابہ ازواج مطہرات کی، ان کی مذمت کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے کتنی سخت وعید آئی کہ اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کیا ہے. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا. اب حضور کے بعد اللہ رسول کے بعد عام ایمان والوں کا معاملہ آ گیا, اور جو لوگ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کو ایذا پہنچاتے ہیں غیر کسی ان کے گناہ کے, تو ان لوگوں نے بہت بڑی بہتان اپنے سر پر اٹھائی اور صریح گناہ کا انہوں نے ارتکاب کیا. دیکھو بہتان تراشی بہت بڑا گناہ ہے. غیبت کے اندر تو یہ ہے کہ کوئی چیز کسی کے اندر واقعتاً ہے اور تم اس کو تکلیف ہو اس طرح اس کا تذکرہ کرو بلا ضرورت شرعی کے, لیکن تہمت تو یہ ہے کہ کوئی چیز اس کے اندر نہیں ہے اور تم اس کی طرف اس کی نسبت کرو, اس کو تہمت کہا جاتا ہے. یہ بہت بڑے وبال اور گناہ کی چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے خطبے کے اندر بڑی نسبتوں کے ساتھ فرمایا الا ان دماءکم و اموالکم و عرضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا و فی شہرکم ھذا. جیسے مکہ قابل احترام, یہ حج کا مہینہ قابل احترام, یہ عرفہ کا دن قابل احترام, اس طریقے سے ایک مسلمان کا مال, اس کی جان اور اس کی عزت وہ بھی قابل احترام ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمایا. اس لیے کسی مسلمان کی عزت لینے کے پیچھے نہیں پڑنے کا بہت بڑا گناہ ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. یہ موافقات عمر میں سے ہے, یعنی حضرت عمر جو فرماتے ہیں کہ میرے رب نے میری تین باتوں میں موافقت فرمائی, اس میں سے یہ حجاب والا حکم بھی ہے, اور بعض جگہ 17 اور اس سے زیادہ تک موافقات عمر ہے. کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسی رائے ویسی آیت قرآن میں نازل ہوئی, اس میں سے یہ حجاب کا بھی حکم ہے. امام بخاری نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ حجاب والی آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین قضائے حاجت کے لیے نکلی. زمانے میں قضائے حاجت کے لیے باہر جانا ہوتا تھا, البتہ جگہ الگ ہوتی تھی کہ یہ عورتوں کی یہ مردوں کی. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ذرا بھاری بدن کی عورت تھی, ڈل ڈول والی تھی, تو جب یہ نکل کر کے گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ وغیرہ سب ڈھکا ہوا تھا, لیکن ان کے جسم کی دل ڈول کی وجہ سے ان کو پہچان لینا کوئی مشکل نہیں تھا. جو ان کو حجاب کے حکم سے پہلے دیکھ چکے پہچان چکے, تو اب وہ اپنے بدن کے اوپر چادر ڈال کے بھی نکلے تو بھی پہچان لینا آسان ہو جاوے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہی پہچان گئے ان کی ظاہری جسامت اور قد کی وجہ سے, اور آواز دے کر کے کہا کہ سودا کو تم کس طرح نکل رہی ہو, اس کو دیکھ لو, ہم سے خدا کی قسم تم چھپ نہیں سکتی اور ہم نے تم کو پہچان لیا ہے. بس یہ جملے حضرت عمر کے سنے تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گھر واپس ہو گئی, کیونکہ ایک غیرت مند عورت کے لیے اتنے جملے بھی بہت ہوتے ہیں. اور حضرت عمر یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح بھی پردے کے سخت سے سخت احکام آ جائے, تو بس یہ جملے سنے تو حضرت سودا واپس آئی گھر کے اوپر استنجے کے لیے جانے کے بجائے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں شام کا کھانا تناول فرما رہے تھے, ہڈی ہاتھ میں تھی, اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آ گئے اور آ کر کے کہا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنے کسی کام سے گھر سے باہر نکلی تھی, حضرت عمر نے مجھے ایسا ایسا کہا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہاتھ مبارک میں ہڈی تھی, ابھی تو آپ نے ہاتھ سے ہڈی رکھی بھی نہیں اور وہی کا سلسلہ شروع ہو گیا. اور باری سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی. چنانچہ اس آیت کے نزول نے امہات المومنین کو گھر سے باہر جانے کی اجازت دی کہ ضرورت کے موقع پر گھر سے باہر جا سکتی ہے, لیکن جانے کا طریقہ بتلا دیا گیا. اور اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمان عورتوں نے اپنا پورا بدن اپنا چہرہ چھپانا شروع کر دیا. جب گھر سے باہر نکلتی تو اس طرح پوری اپنے آپ کو لپیٹ کے نکلتی, بس صرف ایک آنکھ کھلی رہتی تھی تاکہ آگے وہ دیکھ سکے آگے کی سب چیزیں. اے نبی آپ اپنی بیویوں سے فرما دیجئے, وبناتک اور اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے. ہوتا یہ تھا کہ منافقین خاص طور پر یہ عورتوں کو چھیڑنے کے عادی تھے, خصوصاً باندیوں کو یہ بکثرت چھیڑا کرتے تھے. اب باندی اور آزاد عورتوں میں لباس کے اعتبار سے تمیز کرنا بہت مشکل بات تھی, اسی لیے باندیوں کے ساتھ ساتھ یہ آزاد عورتوں کو بھی چھیڑ دیا کرتے تھے منافقین. اب ان کے گھر جا کر کے عورتیں اپنے شوہر بھائی وغیرہ کو پھیلے تو پھر ان کو تکلیف ہوگی کہ اچھا وہ منافق اس طرح تم کو چھیڑ آیا تھا. اس لیے خاص طور پر جو ہے یہ آیت کے اندر تاکید کی گئی کہ نبی آپ اپنی بیویوں سے فرما دیجئے اور اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے, کیونکہ مسلمان آزاد عورتوں کو یہ منافقین چھیڑیں گے تو اس سے ان کے گھر والوں کو بھی تکلیف ہوگی اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف ہوگی کہ یہ منافقین کیوں مسلمان عورتوں کو چھیڑ رہے ہیں. کیا فرما دیجئے, وَنِسَائِ الْمُؤْمِنِينَ اور قیامت تک آنے والی تمام ایمان والی عورتوں سے فرما دیجئے, يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ وہ خرید کر لے رہے, لٹکا لے رہے, جھکا لے رہے اپنے اوپر موٹی چادروں کو, جلباب موٹی چادروں کو کہتے ہیں, جیسے شولہ پوری چارسا آتا ہے اس طرح کی موٹی چادریں. چنانچہ اس آیت کے نزول کے بعد اس زمانے میں پردے برقعے تھوڑے ہوتے تھے برقعے آج کے جیسے, وہ تو موٹی موٹی چادریں صحابیات نے امہات المومنین نے لی اپنے بدن پر, اس کو لپیٹ دی اوپر سے نیچے تک اور ایک آنکھ کھول لی رکھی تاکہ راستہ بھی کہیں اور چلے. اس طریقے سے ضرورت کے وقت پر وہ نکلا کرتی تھی. اب یہاں ایک نقطہ دیکھو, ازواج بھی جمع ہے اور بناتک بھی جمع ہے. اس سے مفسرین نے استدلال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد بیٹیاں تھی, متعدد بیویاں تھی, یہ بھی رابضیت کا رد ہے, کیونکہ رابضی لوگ شیعہ لوگ صرف حضرت فاطمہ کے بیٹی ہونے کے قائل ہے. حضرت زینب, حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم تینوں کو یہ حضور کی بیٹی نہیں مانتے. اب ایک بیٹی کے اوپر بنات جمع کا لفظ تھوڑا اختلاف ہوگا, یہ بنات نے بتلایا کہ خود اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد بیٹیاں ہیں, لہٰذا رابضیوں کا دوسری بیٹی کا انکار کرنا یہ سراسر نفس کے خلاف ہے. ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین, یہ زیادہ قریب ہے اس بات سے کہ تم برقع پہن کے نکلو گی, حجاب کے ساتھ نکلو گی تو پہچان بھی جاؤ گی کہ تم آزاد عورت ہو. فلا یؤذین, لہذا کوئی تمہاری چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا. وکان اللہ غفور الرحیم, کیونکہ باندیوں اور آزاد عورتوں میں بڑا فرق ہوتا تھا لباس کے معاملے میں. باندیوں کو اس طرح آزاد عورتوں کی طرف حجاب کی اجازت نہیں, ان کے کپڑوں کے ذریعے سے پتا چلنا چاہیے کہ یہ باندھی ہے, جبکہ آزاد عورت اپنے پورے بدن کو چھپا کر کے نکلے, اس لیے تمیز ہو جائے دونوں کے درمیان کے اندر. وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا, اور پچھلی جو کچھ ہو چکا اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے اور بڑے رحم کرنے والے ہیں. لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ, اگر منافق لوگ باز نہیں آئیں گے اپنے نفاق سے اور وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر گناہ کا روگ بیٹھا ہوا ہے, زنا کا یا نفاق کا یا گندے کاموں کا, وہ اگر باز نہیں آئیں گے, کس سے باز نہیں آئیں گے؟ مسلمان عورتوں کی چھیڑ خوانی سے باز نہیں آئیں گے. اور ایک جماعت اور, والمرجفون فی المدینہ, مرجفون کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹی جھوٹی باتیں پھیلانے والے, سنسنی خیز خبریں پھیلانے والے، بر انگیختہ کرنے والے۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جماعت صحابہ کی بیچتے، سریہ بیچتے، تو یہ منافقین لوگ بیٹھے بیٹھے کیا کرتے؟ وہ جو گئے وہ سب مر گئے، ایسی خبر آئی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ان کے گھر والوں کو کتنی الجھن ہو جائے گی کہ ہمارے رشتے دار سب جو گئے ہیں غزوے میں سریے میں، وہ سب مارے گئے، قتل کر دیے گئے، ایسی جھوٹی جھوٹی خبریں پھیلاتے رہتے تھے۔ کبھی کیا کرتے، ہمیں اطلاع ملی کہ بہت بڑا لشکر دشمنوں کا مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، اس طرح گھبراہٹ کا ماحول پیدا کرنا، یہ منافقین کی ایک جماعت کا دھندا ہی تھا کہ وہ بیٹھے بیٹھے گھبراہٹ پھیلے، ایسی خبریں، بے بنیاد باتیں جس کا کوئی سر پا نہ ہو اور جس سے مسلمانوں میں ایک اشتعال ہو جائے، سنسنی پیدا ہو جائے، ایسی خبریں وہ چھوڑتے ہی رہتے تھے۔ اور یہ بھی ایک بڑا فتنہ ہے لوگوں کو پھنسانے کا، تکلیف میں ڈالنے کا۔ تو ان کے لیے سخت وعید ہے کہ جو مسلمہ مدینہ منورہ کے اندر غلط خبریں پھیلاتے ہیں۔ دیکھو مرجفون یہ رجفتن سے مشتق ہے، رجفتن کے معنی آتے زلزلہ، کیونکہ جھوٹی خبریں ثابت نہیں ہوا کرتی، جمی ہوئی نہیں رہتی، وہ ہلتی ہے اور ہلاتی ہے لوگوں کے دلوں کو۔ اسی لیے فرمایا کہ جو لوگ باز نہیں آئیں گے، کون؟ منافقین، زنا کی بیماری والے، مدینہ میں جھوٹی خبریں، سنسنی خیز خبریں پھیلانے والے، تو ہم ان کو کیا سزا دیں گے؟ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، اے نبی ہم آپ کو ان کے اوپر غلبہ دیں گے، آپ کو تسلط دیں گے ان کے اوپر، اور آپ ان کو سزا دیں گے۔ ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا، پھر وہ آپ کے ساتھ مدینہ میں نہیں رہ سکیں گے مگر بہت تھوڑا سا، یعنی آپ ان کو نکالو گے، ضلع وطن کرو گے، مدینہ سے نکال دو گے، ان کو سزا دو گے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے تمام منافقین کے نام بنام اطلاع دی گئی کہ فلاں ابن فلاں منافق، فلانا منافق، فلانا منافق۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مسجد نبوی کے منبر پر سے نام بنام قصبے کے اندر اعلان کیا، اور جتنے اس مجمع میں موجود تھے کہ فلاں ابن فلاں منافق، نکلو باہر، نکال دیا گیا، اس طرح سب کو نکلوایا، یہ اعلان کر کے۔ اب ظاہر بات ہے اتنی بڑی رسوائی ہو گئی کہ مدینہ کے اندر ان کا نام لے کر ان کے نفاق کا اعلان ہو جائے اور ان کو مسجد سے باقاعدہ نکال دیا جائے، مجلس مبارک سے محروم کر دیا جائے، صحبت عالیہ سے ان کو محروم کر دیا جائے۔ یہ ہے آیت کریمہ کے اندر سخت دھمکی، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، اے نبی ہم آپ کو ان کے اوپر غلبہ دیں گے، تسلط دیں گے، جو آپ ان کو سزا دیں گے۔ ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا، پھر وہ آپ کے ساتھ نہیں رہ سکیں گے مدینہ کے اندر مگر بہت تھوڑا سا۔ ملعونین، ان کے اوپر بڑی لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے ان کو دور کر دیا گیا ہے۔ ملعونین اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی وہ پائے جائے، اخذوا، ان کو پکڑ لیے جائیں، وقتلوا تقتیلا، اور ان کو اچھی طرح قتل کر دیے جائیں۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، یہی اللہ تعالیٰ کا طریقہ رہا ہے پہلے زمانے کے اندر بھی، اس طرح منافقین اور خبر اڑانے والوں کو اس طرح سزا دی جائے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے اس طریقے کو بدلا ہوا نہیں پائیں گے۔ یعنی یہ سزا والا سلسلہ قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور یہ سلسلہ اس امت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا کہ اس طرح نفاق پر اڑے ہوئے مسلمانوں کو پریشان کرنے والے ایسوں کو اس طریقے سے سخت سزا دی جائے۔ ابھی جو آیت جلباب نازل ہوئی، تو اس سلسلے میں حدیث پاک کے اندر اور کوئی بات بھی آئی ہے کہ کوئی مسلمان عورت ضرورت کے وقت پر گھر سے باہر نکلنا چاہے تو اپنے بدن کے اوپر چادر تو لپیٹ کر کے جائے، لیکن اپنے بدن کے اوپر خوشبو نہ لگاوے، کیونکہ خوشبو کی وجہ سے بھی شیطان مردوں کو عورت کی طرف دلچاتا اور مائل کرتا ہے۔ نمبر دو، بجنے والا زیور پہن کر کے نہ جاوے، کیونکہ زیور کی آواز کی وجہ سے بھی مرد کا دل عورت کی طرف دلچاتا ہے۔ نمبر تین، راستے کے کنارے کے اوپر چلے، راستے کے درمیان میں نہ چلے۔ اور نمبر چار، مردوں کے ہجوم کے اندر داخل نہ ہو جائے, کیونکہ مردوں کے ہجوم کے اندر داخل ہونے کی وجہ سے بے پردگی ہوگی, مس بس شہوت کے اندے سے رہیں گے. یہ سب قیودات بھی احادیث کے اندر آئی ہے ضرورت کے وقت پر گھر سے باہر نکلنے کی صورت کے اندر. یسألک الناس عن الساعة, لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے کب آئے گی قیامت. قل انما علمها عند اللہ, دیکھو قیامت کے بارے میں مشرکین مکہ جو سوالات کرتے تھے تو اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ سوال مذاق کے طور پر بھی کرتے تھے, یعنی جس قیامت سے آپ ہم کو ڈراتے چلے آ رہے ہیں بتاؤ وہ قیامت کب واقع ہوگی, سالہ سال ہو گئے آپ کے ڈراتے ڈراتے, لیکن اب تک تو قیامت آئی نہیں. اور بعض لوگ واقعی اس کا وقت معلوم کرنے کے لیے جو قیامت کا وقت کب ہے آپ ہم کو بتلا دیجئے, تو یہ مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ ان کو فرما دیجئے قل انما علمها عند اللہ, یقیناً اس قیامت کا علم تو اللہ تعالی کے پاس ہے. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا, اور آپ کو کیا خبر شاید کہ قیامت بالکل قریب ہی آ لگی ہو, بالکل نزدیک کے زمانے ہی کے اندر واقع ہو رہی ہو قیامت. دیکھو کہ لعل الساعة تكون قريبا, لعل یہ آتا ہے توقع اور امید کے معنی کے اندر, اس لیے بعض مفسرین نے یہ کہا کہ یہ جو لعل یہاں استعمال ہوا ہے تو یہ بندوں کے اعتبار سے فرمایا گیا ہے, بندوں کے حال کے اعتبار سے, کہ جب اس کی تعین مخفی ہے تو نزدیک ہونے کا احتمال پیش نظر رکھ کر کے تم کو ڈرتے رہنا چاہیے, ہاں حقیقتاً قریب ہو یا حقیقتاً قریب نہ ہو, لیکن جب اس کے نزدیک ہونے کا احتمال ہے تو تمہیں اس قیامت سے ڈر کر کے تیاری میں لگے رہنا چاہیے. بات کہتے کہ نہیں لعل تحقیق کے معنی کے لیے استعمال ہوا ہے, اس صورت میں آیت کا معنی یہ کریں گے ہر دن دنیا قیامت سے قریب ہی چلی جا رہی ہے, اس لیے کہ جتنے زمانہ جتنے سال جتنے مہینے باقی ہے اس اعتبار سے ہر دن دنیا قیامت سے قریب تر ہوتی ہوئی چلی جا رہی ہے, اور قیامت کی ہولناکی جب انسان دیکھے گا تو اس کے سامنے یہ دنیا بہت معمولی اور ذرائع نام معلوم ہوگی, مختصر معلوم ہوگی. لعل الساعة تكون قريبا ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا, لیکن اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اوپر لعنت کی اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. خالدین فیہا ابدا, وہ اس جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لا یجدون ولیا ولا نصیرا, وہاں جہنم سے بچنے کے لیے حفاظت کرنے کے لیے کوئی مدد کرنے والا, کوئی حفاظت کرنے والا, کوئی حمایت کرنے والا, کوئی مدد کرنے والا جو ان کی طرف سے دفاع کرے وہ نہیں پائیں گے.